see the brother here. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجوا محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے پوری کائنات کو ایک خاص نظام اور خاص ترتیب کے ساتھ خلق فرمایا ہے. جو لوگ اس نظام کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس نظام میں کوئی بھی چیز بے ربط نہیں ہے, کوئی بھی چیز لا تعلق نہیں ہے. ہر چیز کا دوسری تمام نظام کے اجزاء سے تعلق بنا ہوا ہے, اور کچھ وہ تعلقات ہیں جو میں اور آپ سائنس کی مدد سے پہچان لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اور آپ سمجھنے کے اوپر تقریباً یہ صلاحیت حاصل کر پائیں کہ یہ سمجھیں کہ فلکیات کا مثلاً زمین کے اوپر آنے والی تبدیلیوں سے کیا تعلق ہے, یا زمین کے اوپر آنے والی تبدیلیوں کا آسمان میں آنے والی تبدیلیوں سے کیا تعلق ہے. مثال کے طور پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم یہاں پر فضائی آلودگی کو بڑھائیں گے تو فضا میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوں گی, اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں پھر ہماری زندگی جو ہے وہ اور دشوار ہو جائے گی. یا مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جب چاند ایک خاص مرحلے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس موقع پر زمین کے اوپر جو سمندر ہیں ان کے پانی میں ایک خاص مد و جزر جو ہے وہ ابھرتا ہے. یا مختلف کیمیکلز کے ہمیں رابطے سمجھ میں آ گئے. تو کافی چیزوں کو ہم سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں سائنس کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے, لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی گہرائیوں تک عقل انسانی نہیں پہنچ سکتی تھی. پروردگار عالم نے ان مشکلوں کو اور ان گتھیوں کو سلجھانے کی خاطر دین انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا. یعنی ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کسی کیمیکل کا انسان کے ٹیمپریچر سے مثال کے طور پر کیا تعلق ہے. تو اگر کسی کو بخار ہوا تو ہم اس کو وہ دوائی تجویز کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایک انسان کے انجام پانے والے گناہ کا اس کی روح سے کیا تعلق ہے، یہ ہم نہیں جانتے تھے. خدا تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ جس طرح زہر انسان کے بدن کے لیے مہلک ہے، نقصان دہ ہے، اس سے زیادہ برا کوئی گناہ ہے جو انسان کی روح کے لیے نقصان دہ ہے. تم زہر سمجھ سکتے تھے، تم گناہ کو نہیں سمجھ سکتے تھے، تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اس کا رابطہ اس قسم کا ہے. اب یہ کہ انسان کیوں عمل نہیں کر رہا، وہ ڈاکٹر کے ایڈوائس پہ بہت اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے اگر اس کو اس ڈاکٹر کے اوپر یقین ہو. اور اس جملے کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں عمل نہیں کر رہا، کہ اگر مجھے اور آپ کو خدا نمتال کے نظام کی حقانیت پر اتنا ہی یقین ہو جتنا کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے اوپر ہو، تو ہم شریعت کے علاوہ کوئی ایک قدم نہ اٹھاتے. یعنی اگر ہمیں اور آپ کو اتنا ہی یقین ہو جائے جیسے اپنی صحت کے لیے صبح کو واکنگ کے اوپر یقین ہو جاتا ہے کسی کو، کہ مثلا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کو واکنگ کرنی ہے اور آپ نے واکنگ کرنا ہوتی ہے، تو آپ مثال کے طور پر وقت بھی نکالتے ہیں اس کے لیے، سارے کام کرتے ہیں، اتنا ہی یقین اقیم الصلاۃ پہ نہیں ہوا. اگر اقیم الصلاۃ پر اتنا ہی یقین ہو جاتا تو صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتا. پھر جب یہ اپنی تمام تر سستی اور کاہلی کے باوجود 25-30 منٹ واکنگ کے لیے نکالنے کو تیار ہے، تو یہ 10-15 منٹ نماز کے لیے کیوں نہیں نکال پایا تھا آج تک؟ سارا مسئلہ پہنچتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس نظام کے اوپر یقین ہے یا نہیں ہے. اگر یقین ہو جائے گا کام آسان ہے، اس کو کوئی روکنے والا روکنے کی بھی کوشش کرے گا تو یہ رکے گا نہیں. اور اگر یقین نہیں ہوگا تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہ کے لیے، چھوٹے چھوٹے ثواب کے لیے، چھوٹے چھوٹے واجبات کے لیے، ان سب کے لیے انسان کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. اچھا، یہ جنگ انسان کی مستقل جنگ ہے. یا تو کنونس ہو گیا، کنونس ہو گیا تو پھر یہ کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھے گا کہ میرے رب نے اس وقت مجھ سے کیا چاہا ہے، سکون سے انجام دے دے گا. اگر اس کو انجام دینا شروع کر دیا تو پھر یہ سمجھ لیجیے پورا زمین و آسمان اس آدمی کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا. کیونکہ خدا نے ارشاد فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں خدا نے تمہارے لیے تسخیر کیا ہے. کب ہمارے لیے تسخیر کیا ہے؟ جب ہم نے اپنے دلوں کو خدا کے لیے تسخیر کر لیا. اگر ہم نے اپنے دلوں کو خدا کے سامنے جھکا لیا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے جھکیں گی. نہ جھکایا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہم سب بیگانہ ہیں. ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ مولا چھٹے امام ایک موقع پہ تشریف لے گئے، درود بھیجے محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ مولا ایک عجیب مرحلے کا ذکر فرما رہے ہیں. ایک دفعہ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے بظاہر، اور وہاں پر مدینہ سے کوفہ تشریف لے گئے، وہاں پر کچھ عرفا موجود تھے، ابراہیم ادھم بھی اس میں تھے. یہ لوگ جب امام واپس تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں تو امام کو خدا حافظ کہنے کے لیے شہر کی سرحد سے باہر تک آتے ہیں، اور ظاہر کی آداب اسلامی میں سے ہے کہ آپ مہمان کو خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک آئیں. تو وہ لوگ شہر کے باہر تک جاتے تھے اگر کوئی مہمان بزرگ ہو. جب شہر کے باہر یہ لوگ پہنچے ابراہیم ادم وغیرہ، تو امام کی سواری سے پہلے پہنچے تاکہ راستے کو دیکھ لیں. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شیر راستے میں بیٹھا تھا. احسن المقال کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، شیخ عباس قمی کے احسن المقال میں. تو راستے میں شیر بیٹھا تھا، ایک آدمی کہتا ہے کہ اس شیر کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو عرفا تھے انہوں نے کہا کہ رہنے دو، اللہ کے رسول کے صاحبزادے جب یہاں سے گزریں گے تو ان کی ذات کا ایک اور معجزہ دیکھنے کو ملے گا ہمیں، رہنے دو اس کو یہاں پر. یقین تھا ان کو کہ امام تشریف لائیں گے تو کوئی معجزہ ظاہر ہوگا. امام تشریف لائے اور شیر وہاں پر تھا. اب لوگوں نے سوچا کہ امام کیا کریں گے، شیر کو بھگائیں گے، ایسے ہی گزر جائیں گے. امام علی مقام شیر کے نزدیک تشریف لے گئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ شیر اٹھا، اس نے امام کے قدموں کا بوسہ لیا، ان کے قدموں کے اوپر اپنے سر کو لگایا. کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑا رہا کہ امام اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے اور وہ امام کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہا. اس کے بعد جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. لوگ نزدیک آئے اور امام کے ہاتھ چومے. امام نے اس موقع پر ان عرفا کی موجودگی میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر تم لوگ اللہ کی اطاعت کرتے تو اس وحشی درندے پر سواری بھی کر سکتے تھے. اگر تم خدا نمتال کی اطاعت کرتے تو اس وحشی درندے پر سواری بھی کر سکتے تھے. یہ کوئی مشکل نہیں تھا. یعنی اگر ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت زندگی تنگ ہو گئی ہے، حتیٰ قدرتی وسائل بھی ساتھ نہیں دے رہے. مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ایسا ہوا ہے کہ مادی وسائل ساتھ نہیں دے رہے، مثلا اقتصادی نظام خراب ہو گیا ہے، معاشی نظام خراب ہو گیا ہے، سیاسی نظام خراب ہو گیا ہے، معاشرت لوگوں کی خراب ہو گئی ہے، دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ تمام برائیاں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حتیٰ قدرتی وسائل، مثال کے طور پر بارش برستی ہے انسانوں کو سکون پہنچانے کے لیے، بارش ہو رہی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اگر میں اور آپ یہ ساری خرابیاں دیکھ رہے ہیں، ان کا حل کہاں پاتے ہیں؟ ان کا حل کہاں سوچا ہے؟ اب دو راستے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے. ایک دفعہ ہم نعوذ باللہ خداوند متعال کو اس کائنات سے نکال کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ وہ کوشش ہے جو دنیا بھر کی یونیورسٹیز انجام دیتی ہیں. آپ دنیا کی کوئی بھی مشکل ان کے سامنے رکھیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس مشکل کو حل نہیں کر سکتے، وہ کہیں گے ہم حل کر سکتے ہیں، لیکن حل کی بنیاد کیا ہوگی؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مائنس خدا. خدا کو نہیں مانیں گے، اب مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. بدقسمتی سے ہم اور آپ نے بھی ان کی یونیورسٹیز میں جا کر یہی کچھ سیکھا ہے، اور نہ صرف سیکھا ہے بلکہ اس کو فخر بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈگریز ہیں. جب ایک معاشرہ ثقافتی اعتبار سے کنگال ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے متعارض فکر کو سیکھنے پر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے. جب ایک معاشرہ ثقافتی اعتبار سے کلاش ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تہواروں میں بے عزتی اور دوسروں کے تہواروں میں عزت تصور کرنے لگتا ہے. بدقسمتی سے یہ سب یہاں ہو رہا ہے کہ ہم اپنے تہواروں میں گویا بے عزتی سی اور شرم سی فیل کر رہے ہیں، اور ان کے تہواروں کو پرفخر ہو کر منانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا کرسمس منائی جا رہی ہے، ہولی منائی جا رہی ہے، ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، یہ سارے تہوار منائے جا رہے ہیں. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ قوم ثقافتی اعتبار سے فقیر ہو گئی ہے. ثقافتی اعتبار سے اس میں اور اس گدا میں زیادہ فرق نہیں رہا ہے جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر سکے مانگتا ہے، یہ دنیا کے چوراہے پر کھڑے ہو کر ثقافت کی بھیک مانگ رہا ہے. یہ قوم یہاں پہنچ گئی. ثقافتی اعتبار سے ختم ہو گئے، معاشی اعتبار سے پوری دنیا کا معاشی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. اگر ہم سال دو سال پہلے یہ جملہ کہتے تو شاید لوگوں کے لیے قبول کرنا مشکل ہوتا، لیکن میرے خیال میں آج اگر کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو ذرا سا بھی ٹچ کرے مختلف ویب سائٹس وغیرہ کے ذریعے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ آج بھی جو خبریں آئی ہیں وہ خود یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا کا اقتصادی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور خود وہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگلے دو سال تک اس میں بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر آج کسی انالیسس کرنے والے کا میں پڑھ رہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ 2008 برا تھا، اس نے کہا اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ 2010 بھی برا ہوگا. تو یہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ثقافتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ان کے دیے ہوئے کسی بھی حل کی پیروی کرنے کے باوجود، اور وہ خود جو حل دے رہے تھے تمام تک پیرویاں کرنے کے باوجود کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا. دنیا میں ظلم و ستم بڑھا ہے، دنیا میں ناکامیاں بڑھی ہیں، اور 80% انسانوں کی ناکامی کے قبرستان پہ کھڑے ہو کر 15% نے عیاشی کی، یہ دنیا میں ہوا ہے. اور پھر اس عیاشی کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ ہم صحیح تھے، اب وہ 15% بھی زوال کا شکار ہو گئے. اب تک یہ ہوا کہ 80% کو تو کچل دیا، اور ان کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو ہم کامیاب ہیں، اور اس 20% کی کامیابی کو دیکھ کر وہ 80% جو انہی کے ہاتھوں کچل رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہاں تم کامیاب ہو، اب وہ 20% بھی زوال کا شکار ہو گئے، اب کون کامیاب ہے؟ تو اب کامیابی کے سارے مصنوعی دعوے ختم ہو گئے نا. کیا اب وقت نہیں ہے کہ اب خدا کے نظام سے پوچھ لیا جائے کہ اے خدا تو کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہم نے زندگیاں گزار دی ہیں. بدقسمتی سے ہر میدان میں ایکسپرٹ ہیں غیر خدائی نظام کے. اگر ہمارے یہاں جاہل ہے تو چلو وہ تو جاہل تو جاہل ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا بھی ہے تو کس نظام کا پڑھا لکھا ہے؟ اسی غیر خدائی نظام کا پڑھا لکھا. تو بینکاری کے اندر، معیشت کے دوسرے پہلوؤں کے اندر، سیاست کے اندر، فلسفے کے اندر، سماجیات کے اندر، ہر پہلو میں اسی کفر کے نظام کا ایکسپرٹ ہے. اب وقت نہیں ہے کہ اپنے آپ سے پوچھیں ہمیں اسلام کا بھی ایکسپرٹ چاہیے یا نہیں چاہیے. بدقسمتی سے تمام تر نشانیاں دیکھنے کے باوجود ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے کہ ہمیں دین چاہیے، یا ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو دین چاہیے یہ شروع کہاں سے کرنا ہے، یا ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کل ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا کہ اگر دنیا سیاسی نظام کی تبدیلی چاہ رہی ہے، میں اور آپ، دیندار ہونے کے ناطے سیاسی نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں تو تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ انتہائی اہم یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے اوپر جد و جہد سے شروع کریں، تمام تر کوششوں کو انجام دیں، تمام تر ذمہ داریوں کو نپٹائیں، اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ اس سے زیادہ اہمیت دیں اپنے نفس کی ترقی کے اوپر، کیونکہ اگر ہم اس کام کو انجام دے گئے تو پھر ہمارے کام میں تاثیر ہے، اور اگر ہم نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو پھر ہم بے تاثیر ہیں، ہم اٹھیں گے اور اسی طریقے سے دوبارہ بیٹھ جائیں گے کہ جیسے کہ گزشتہ چند سالوں میں مسلسل کئی دفعہ ایسا ہی کام انجام پایا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں چند نکات اور عرض کرنے پڑیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد تک. تو کل عرض ہوا کہ اگر آپ حکومت حاکمیت اشرار کے ہاتھ سے نکالنا چاہتے ہیں، اخیار کے ہاتھ میں جاننا چاہتے ہیں کہ رہے، تو اس کی ابتدا بھی اس سے ہوگی کہ کچھ اپنے نفس کے اوپر گرفت کریں. اچھا، اب ہم لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ یہ جو کام، یہ جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ حکومت اشرار کے ہاتھ میں نہ رہے، اخیار کے ہاتھ میں رہے، معاشرے کی حاکمیت معاشرے کے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، یہ انبیاء کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے دین اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو دین پھر بہت آسان ہوتا، اتنا سخت نہ ہوتا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سختی پیش آئی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، نعوذ باللہ ست نعوذ باللہ تخیلاتی میدان، کہ وہ آتے اور فرعون سے کہتے کہ اے فرعون تو اپنی حکومت پہ باقی رہے، جو تجھے ظلم کرنا ہے کرتا رہنے دے، میں تو بس بنی اسرائیل کو چند عبادتیں سکھانا چاہتا ہوں. اگر وہ یہ کہتے تو نہ فقط یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کوئی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ان کو اپنا وزیر مذہبی امور بنا لیتا. کہتا کہ بھائی اس سے اچھا آدمی کون ملے گا جو لوگوں کو میرا ظلم سہنے کے لیے بھی تیار کرے گا اور ان کو ایسی عبادت میں مشغول کر دے گا جس سے مجھے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، یہ دین اس کو بہت اچھا لگے گا. لہذا استکبار کو ویٹیکن کبھی برا نہیں لگے گا، استکبار کو ویٹیکن کبھی برا نہیں لگے گا، یہ بہت اچھا نظام ہے، خاموش صاف ستھرا، ظلم کے خلاف زیادہ سے زیادہ ایک بیانیے سے آگے نہیں بڑھتا، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا. لہذا کبھی ویٹیکن نے حتی اعتراض آمیز ریلی بھی نہیں نکالی. کم از کم جو کام ایک بے بس انسان بھی کر لیتا تو وہ بھی اس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت اچھا دین ہے، اس میں خاموشی ہے، اس میں سکون سے بیٹھے رہنا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ چند عبادات کے ذریعے سے اپنے آپ کو قانع کرنا ہے. لیکن حضرت موسیٰ کا دین یہ نہیں تھا. حضرت موسیٰ کا دین وہ یہ تھا کہ وہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے فرعون تو باغی اور تاغی ہے، تجھے حق نہیں کہ تو اس تخت کے اوپر بیٹھے، اس قوم کے اوپر ظلم کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے، اس قوم کو تجھے آزاد کرنا پڑے گا. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے مرحلے میں اپنی قوم کو اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے وہی عمل انجام دے رہے ہیں جو ہم لفظ میں کہتے ہیں. انہوں نے پہلے مرحلے میں آ کر سب سے پہلے لا الہ کا دعویٰ کیا فرعون کے دربار میں، پھر اپنی قوم سے جا کر کہا کہ الا اللہ، اللہ کی طرف آؤ. یعنی آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اسائنمنٹ ملا کہ وہ مصر جائیں تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ وہاں سے ہو کر سیدھے دربار میں پہنچے. یعنی دربار میں پہنچنے کا جو منظر ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاؤں تک مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں وہی عصا تھی جو ہمیشہ پکڑا کرتے تھے، گویا حتیٰ کسی اور جگہ پہ نہیں گئے اور سب سے پہلے اس کام کو انجام دیا جس کام کے اوپر خدا نے ان کو معمور کیا تھا. یہ کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نے نمرود کو کیوں للکارا؟ یہ تمام ان باتوں کی خاطر تھا کہ تاغوت سے اجتناب، ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، تاغوت سے اجتناب انبیاء کی ذمہ داریوں میں سے حصہ تھا، اس کے بغیر کسی خدائی نظام کا قیام ممکن نہیں تھا. اب جب اتنی بات ہوئی تو پھر ہم نے عرض کیا اس کے اوپر کہ اگر کچھ لوگ ایسے چاہ رہے ہیں کہ تاغوت سے اجتناب کریں، وہ تاغوت کتنے قسم کے ہیں؟ اب یہاں پر ایک حقیقت کو ہمیں اور آپ کو جاننا پڑے گا. آیا تاغوت یعنی غیر خدا صرف باہر ہے یا کوئی اندر بھی ہے؟ یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. آیا یہ طاغوت صرف باہر ہے؟ اب آپ کی خدمت میں ایک اور اصول عرض کرتا چلوں، قاعدہ اور قانون عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر ایک گھر کے اندر چند لوگ رہ رہے ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں، یہ لڑائی اصل میں ان لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے یا ان کے دلوں کے اندر کسی کمی کا نتیجہ ہے؟ اس لڑائی کا سبب کہاں پر ہے؟ اگر ایک گھر کا ماحول اچھا ہے، یہ گھر کا اچھا ماحول اصل جڑیں کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جو انسان کے ضمیر کے اندر ہے اسی کا انعکاس باہر معاشرہ بناتا ہے. جو اس کے اندر ہے وہی باہر ایک خاندان بناتا ہے. اور حتیٰ میں عرض کرتا چلوں، جو میرے اور آپ کے اندر ہے وہی میری اور آپ کی شکل و صورت بھی بنا دیتا ہے. لہذا ہمارے پاس یہ قیافہ شناس لوگ ہیں اور حتیٰ روح شناس لوگ ہیں جو انسانوں کی روح کو بھی پہچاننے پہ طاقت رکھتے ہیں. جو کچھ میرے اور آپ کے اندر ہے یہ در حقیقت میرے اور آپ کو اور تمام اطراف کو بنا رہا ہوتا ہے. تو اگر میرے اطراف میں اشرار ہیں تو میں اپنے آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کروں کہ کیا میرے اندر اخیار بسے ہوئے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ میں اندر سے بہت خوبصورت تھا لیکن میرے اطراف میں سارے اشرار آ گئے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ یعنی آیا معاشرہ جو کچھ باہر دکھاتا ہے، باہر ایک ظلم ہو رہا ہے، یہ باہر کا ظلم اصلی ہے یا ان لوگوں کے اندر کا ظلم اصلی ہے؟ تو کسی بھی معاشرے کا ظلم باہر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اصلی نہیں ہے، وہ جو ان کے نفس کے اندر بیت رہی ہے وہ اصلی ہے. اگر بنی اسرائیل فرعون کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور کوئی مقابلہ نہیں کر رہے تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ بنی اسرائیل اپنے نفس کے اندر غیر خدا کے ہاتھوں شکست کھائے گئے. اگر اپنے نفس کے اندر غیر خدا کے ہاتھوں شکست نہ کھاتے تو باہر غیر خدا کے سامنے سر جھکانے کی ذلت برداشت نہ کرتے. اور سید الشہداء کا پاکیزہ نفس اپنے نفس کے اندر اتنا آزاد تھا کہ امکان نہیں تھا کہ باہر کسی غیر خدا کے سامنے سر جھکا دیتا. پاکیزہ نفس تھا. اسی پاکیزہ نفس کو انہوں نے پاکیزہ نفوس کے ذریعے سے اور زیادہ مضبوط کیا. لہذا انہوں نے اجسام کو دعوت نہیں دی، نفوس کو دعوت دی. اگر وہ اجسام کو دعوت دیتے ہوتے تو 80 سالہ حبیب ابن مظاہر کو دعوت دینے کا کوئی سوال نہیں تھا. تو وہ اجسام کو دعوت نہیں دی، نفوس کو دعوت دی. لہذا ان نفوس کو جمع کرنا اور ان نفوس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تحریک چلانا، یہ پہلا بنیادی قدم ہے کسی بھی معاشرے کی تبدیلی کا. اب آپ کسی بھی معاشرتی تبدیلی کو دیکھ لیجئے، کسی بھی معاشرتی تبدیلی کو دیکھیں، آپ پہلا عمل یہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اپنے نفوس میں پاکیزگی حاصل کریں گے. البتہ جب میں کہتا ہوں پہلا قدم، کوئی یہ نہ سمجھے جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلے کا مطلب 25 سال بعد پھر باہر آئیں گے. نہیں، پہلے کا مطلب پرائرٹی میں ہے، اولویت اور اہمیت میں ہے، ورنہ کام ساتھ ساتھ ہی انجام دینا پڑے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہیں گے اے قوم موسیٰ، میں تمہاری تزکیہ نفوس کے اوپر محنت کر رہا ہوں، تم 20 سال کے بعد فرعون کا مقابلہ کرنا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اسی وقت مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن اہمیت اس تزکیہ نفس کو دینی پڑے گی. اب میرے اور آپ کے ساتھ جو معرکہ ہے وہ یہی ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کم از کم 30 سال کا اجتماعی فعالیت کا تجربہ ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے. اس سے پہلے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ قابل ذکر رہا نہیں، گرچہ وہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس میں سوچا جائے کہ اس میں کون کون سے اجزاء کو ہم نے حاصل کیا اور کس کو ہم نے کھو دیا. لیکن یہ کم از کم 30 سال کا اجتماعی فعالیت کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. اس سے ہمیں کچھ سیکھنا نہیں ہے کیا؟ آئے جو دوسری قوموں کے کامیاب تجربے ہیں ان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھنا ہے؟ مثلا ہمارے پاس حزب اللہ کا بہترین کامیاب تجربہ ہے جو انہوں نے ہم سے کہیں بدتر حالات میں شروع کیا ہے، البتہ انفراسٹرکچر کی ایک برتری کے ساتھ جو ہمارے پاس آج تک نہیں آ سکی. وہ حوضہ علمیہ ہے جو ان کے ہاں سینکڑوں سال سے تھا. یہ انفراسٹرکچر کی ایسی برتری تھی جو ہمیں نصیب نہیں ہو پائی ہے. اس کا بھی رائے حل میں نے آپ کی کل آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کیا تھا کہ اگر کسی قوم کے اندر علم کی کمی ہے تو اس کی پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ عمل بڑھ جائے تاکہ علم خدا نے مطالب خود بخود بڑھا دے. تو ہمارے پاس کئی راستے ہیں ابھی کام کرنے کے لیے، لیکن تمام راستوں کی ابتدا اپنے نفس کے اوپر محنت کرنے سے ہوگی، اس جگہ سے شروع کرنا پڑے گا. اب آئیے چند موارد میں اس کو تھوڑا سا اور محنت کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ محنت کہاں کرنی ہوگی، یہ تزکیہ نفس کا عمل کیسے انجام پائے گا، اصل میں ہونا کیا ہے یہاں پر. چونکہ آپ نے ظاہر تزکیہ نفس کی بات بہت سنی ہوگی، آپ اپنی مثال کے طور پر اپنی زندگی میں سینکڑوں دفعہ اس جملے کو سن چکے ہوں گے، اور ممکن ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی پہلے اور پڑھا اور سن چکے ہوں گے، لیکن چونکہ میری بحث کا تسلسل یہاں پر پہنچ رہا ہے کہ میں عرض کروں کہ پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا ہے، میدان عمل کے اندر کیا ہونا ہے، اس کی نظریاتی قیمت کیا ہے، لہذا میں مجبور ہوں کہ یہ چند اصطلاحات سے بھرپور پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. ایک اور بنیادی نقطے سے شروع کرتے ہیں، خدا متعال نے انسان کو ایسا انسان کیوں بنایا ہے جو بار بار اپنے راستے سے نکل جاتا ہے، کیوں ایسا انسان بنا ہے؟ یعنی اس انسان کے اندر وہ طاقتیں کیوں رکھی گئی ہیں جو اس کو راستے سے باہر نکال دیتی ہیں، یہ ہمیشہ راستے پہ کیوں نہیں رہتا؟ آیا خدا نے متعال 6 ارب انسانوں کو بنائے اور اس کے اندر 4.5 ارب اللہ کے بعد نبی کے نام کو بھی نہ پہچان پائیں، اور ان 1.5 ارب میں سے مشکل سے 25-30 کروڑ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام گرامی کو امامت کی حد میں سمجھیں؟ انسان ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ 6 ارب کے 6 ارب حقیقت کو سمجھ لیتے؟ اور ابھی میں نے یہ عرض نہیں کیا کہ وہ 25-30 کروڑ جو اہل بیت کے نام سے آشنا ہو گئے تو پھر ان کا کیا ہوا، اس نام سے آشنا ہو جانے کے بعد پھر انہوں نے کیا کچھ انجام دیا، تو اس کی داستان پہ اور بھی وحشتناک ہے کہ جو اہل بیت کو نہیں پہچانتے تھے اگر وہ دولت کے پجاری بنتے تھے تو ان کا حق تھا کہ اگر کوئی بنی امیہ کے پیچھے چلے گا تو اس سے زیادہ اس کو کیا مل سکتا ہے، لیکن جو اہل بیت کے پیچھے چلے وہ بھی اہل بیت کے راستے سے کوسوں دور رہ گئے، یہ کیوں ہوا؟ کون سی خرابی ہے انسان کے اندر؟ اگر ہمیں اور آپ کو یہ پتا چل جائے وہ پوائنٹ کون سا ہے جس پہ ہمیں لڑنا ہے تو لڑائی آسان نہیں ہو جائے گی، ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں ہمارے اندر کیا گزر رہی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کی مثال اس بیمار کی طرح ہے جو ایک درد کو احساس کر رہا ہے، جو اپنا علاج کرانا چاہتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ڈاکٹر سے یہ چاہتا ہے کہ یہ بتائے کہ میرے جسم میں کون سا میکینزم ہے جو درد ایجاد کر رہا ہے، مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ یہ درد معدے میں ہے، یہ درد معدے کے اطراف میں ہے، یہ درد کیوں ابھر رہا ہے میرے اندر، تاکہ میں اس سے جان چھڑانے کے لیے پورے یقین کے ساتھ کام کروں، پھر اگر تم مجھے دوائی دو تو مجھے پتا چلے کہ یہ دوائی میرے جسم کے کون سے حصے کو متاثر کرے گی. ہم کون ہیں اور ہم کیا ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چل پا رہے جبکہ ہم مخلوق اسی کے ہیں، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اگر تم نے میرے راستے کے علاوہ کسی بھی اور راستے کو آزمانے کی کوشش کی تو تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور وہ اپنے راستے میں حق تھا اور ہم ناکام ہو کر تھک نہیں رہے اور اس کے باوجود اس کے راستے پر نہیں آ رہے، ہمیں کسی سے لڑنا ہے. اچھا اجمالاً ہمیں کہہ دیا جائے گا کہ آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ نفس پاکیزگی ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، در حقیقت نفس کی خلقت تھی، اور پھر کہا جا رہا ہے پاکیزگی کے باوجود اس سے لڑنا ہے، اس نفس سے کیوں لڑنا ہے پھر؟ اب یہاں پر جو علم ہمارا ساتھ دیتا ہے، جو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ علم اخلاقیات. علم اخلاق اور مواعظ حسنہ میں بہت فرق ہے، اہل پنجاب میں رسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب مواعظ حسنہ کریں، ہم کہتے ہیں بعض اوقات مواعظ حسنہ سے بڑھ کر علم کے درجے میں بھی داخل ہونا پڑے گا. علم اخلاقیات کو دیکھیے، علم کیا علم ہے، اس کو علم ہونے کی حیثیت سے پہچانے تب مجھے اور آپ کو پتا چلے گا ہمارے اندر کیا بیت رہی ہے. مثلا جسم کے اعتبار سے کیا کچھ ہے ہمارے اندر، ہمارے پاس بہت سارے سسٹمز ہیں، نروس کا سسٹم ہے، بلڈ کا سسٹم ہے، اور پتہ نہیں جسم کی گروتھ ہے، اور مختلف اعضاء و جوارے ہیں، اور ان کے درمیان رابطے ہیں. نفس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے جسم کو جاننے میں اتنا وقت لگایا، اتنی یونیورسٹیز لگائی، کاش ہم نفس کو پہچان لیتے. جبکہ یہ پورا ماحول جسم سے متاثر ہو کے نہیں بنا ہے، یہ پورا ماحول نفس سے متاثر ہو کر بنا ہے. اگر یہاں پر معاشرہ ایسا ہے جس میں لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہے کہ ان کا نفس اچھا ہے، اور اگر دل بکھرے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کا نفس خراب ہے. اچھے نفس ہوں گے، اچھا معاشرہ بنے گا، اچھے نتائج ملیں گے، خدا کی خیر و برکت بھی ملے گی. برے نفس ہوں گے، برا معاشرہ بنے گا، بغیر و برکت کچھ نصیب نہیں ہوگی، زندگیاں برباد ہو جائیں گی. نفس کی چند صلاحیتوں کو پہچاننا پڑے گا. علماء اخلاق کہتے ہیں نفس کے اندر چند صلاحیتیں ہیں. یہ صلاحیتیں ہونا بہت ضروری ہیں. ان صلاحیتوں کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے مختلف کام نبٹتے ہیں. مثال، اب میں حتی الامکان کوشش کروں گا اصطلاحات بیان نہ ہوں، مفہوم بیان ہو جائے، تاکہ آپ اصطلاحات کی سختی کو برداشت کرنے پہ مجبور نہ ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تزکیہ نفس کے کل عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنی روح کے اندر توازن ایجاد کرنا. تزکیہ نفس کا پورا عمل در حقیقت اپنی روح کے اندر توازن اور عدل انجام دینا ہے. آپ بدن کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سب سے پہلے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی نارمل پر واپس آ جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی مشین ہے کہ اگر نارمل پہ آ جائے تو کام صحیح رہے گا، اور اگر نارمل سے ہٹی تو بس پھر ہر چیز خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ٹیمپریچر جتنا ہے اگر اتنا ہے تو صحیح ہے، اور اگر اس سے آگے پیچھے ہوا تو معاملہ خراب ہے. ایک نفس کا بھی نارمل ہے، عدل ہے. جتنا بھی گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ طاقتیں جن کا ہونا انتہائی ضروری ہے وہ نارمل سے آگے بڑھ جائیں یا نارمل سے پیچھے رہ جائیں. اس کو ہم کہتے ہیں ظلم. بس عدل یہ ہے کہ ساری طاقتیں نارمل میں رہیں، اور ظلم یہ ہے کہ وہ طاقتیں یا افراد کریں یا تفرید کریں. وہ طاقتیں کون کون سی ہیں؟ ہاں، انسان کے اندر ایک طاقت ہے، ایک جذبہ ہے، جس کے تحت وہ جسم کو پرورش دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ آپ کو بھوک کیوں لگتی ہے؟ آپ کے جسم کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس ریکوائرمنٹ کے تحت آپ کو بھوک لگتی ہے. اچھا، اگر کسی کو کتنی اچھی بیماری لگ جائے کہ بھوک نہ لگے، ویسے تو بہت اچھا ہے کہ اگر دنیا کو یہ بیماری لگ جائے کہ اس کو بھوک نہ لگے، لیکن در حقیقت بہت خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو بھوک نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت زمین پہ گر جائے گا، اور اچانک پتا چلے گا کہ جو ریکوائرڈ کیلوریز تھیں وہ اس کے بدن میں نہیں تھیں. تو بھوک لگنے کا عمل بہت اچھا ہے، جس سے انسان کو یہ پتا چلے کہ اس وقت میری بدن کی ضرورت اس درجے پر ہے کہ اب مجھے کچھ کھا لینا چاہیے. اچھا، اگر بھوک نہ ہوتی تو بہت برا ہے، اگر بھوک بہت ہو تو کیا ہے؟ ہاں، پھر یہ بھی بہت برا ہے. کیوں بہت برا ہے؟ کیونکہ اگر بھوک بہت ہوئی تو اس انسان کی ساری لذتیں اس بھوک کو مٹانے میں جمع ہو جائیں گی. اچھا، اگر بھوک بہت بڑی تو آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ اپنی بھوک کے بہانے دوسروں پر ظلم کرے گا. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو یہ کرنا چاہیے اپنی بھوک کو کنٹرول میں رکھے. اس کو علم اخلاق کی زبان میں قوہ شہویہ کہتے ہیں. قوہ شہویہ انسان کی شہوت ہے. بھوک میں نے ایک مثال دی، باقی جسم کی دوسری لذتیں، ان سب کو کنٹرول میں رکھے. کیوں؟ اگر اس کے کنٹرول کو کھو بیٹھا اب یہ ظلم کرے گا، اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا، معاشرے پر بھی ظلم کرے گا. یعنی اگر یہ شکم کی لذت میں آگے بڑھ گیا تو یہ شکم پرست ہوگا، اپنے لیے بھی ظلم کا سبب بنے گا، معاشرے کو بھی ظلم دے گا. تو خدا نے متعال کے نظام نے کیا رکھا؟ کہا خدا نے متعال کے نظام نے کہ شکم کی لذت کو محدود کر دو. اچھا، اس شکم کی لذت کو محدود کرنے کے لیے تین نسخے دے دیے. تین نسخے. کل میں نے آپ سے حدیث عنوان بصری کا نام لیا تھا، اس میں شکم سے مربوط تین نسخے دیے گئے. پہلی بات کہا، دیکھو، جس میں پوچھنے والے نے پوچھا تھا مولا میں اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا فرمایا یہ کرو. امپورٹنٹ لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ حافظے کو مضبوط کیجئے گا، حافظے کو مضبوط کیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے. اگر نکل جائے عنوان حدیث سے، عنوان بصری کو کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ مل جائے گی، کسی سے پوچھ لیجئے گا. یا مثال کے طور پر اگر یہ ویڈیو آڈیو بنی رہی ہے تو کبھی آپ کو موقع ملے اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، یا کسی اور سے پوچھ لیجئے گا. بہرحال اتنا ہو کہ آپ کے اندر عمل کا جذبہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کی قوے شہویہ پر کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. مولا کی ذات مقدس سے توسل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا میں اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، مولا نے کہا یہ تین کام کرو. نو کام بتائے در حقیقت، ابھی میں تین کا تذکرہ کروں گا، بعد میں پھر باقی چھ بھی. کل ہم نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا؟ آپ چاہتے ہیں اشرار کی حکومت ختم ہو، اخیار کی حکومت آئے. ہم نے کہا کھانا کم کھاؤ، کھانا کم کھاؤ. اب سمجھ میں آئے کہاں سے شروع ہوا؟ قوت شہویہ کم کرو، قوت شہویہ کم کرو، کیونکہ یہ ظلم کا سبب ہے. جتنا تمہاری قوت شہویہ بڑھتی جائے گی تم ظالم ہوتے جاؤ گے. پہلا فرمان فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، بھرے ہوئے پیٹ کے اوپر دوبارہ مت کھاؤ. اچھا بھرے ہوئے پیٹ پہ اگر دوبارہ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری شکم پرستی بڑھ جائے گی. ہمارے جسم کی ایک طلب ہے، وہ طلب بہت معقول اور بہت ہی کم ہے، اور ایک ہمارے حیوانی نفس کی خواہش ہے، انتہائی نامعقول ہے اور انتہائی زیادہ ہے. کہا بھرے ہوئے پیٹ پر اگر اور کھایا تو کیا ہوگا؟ تشریح ہے، اگر کھایا تم نے تو تمہارا وہ جو حیوانی نفس کی خواہش ہے وہ اور بڑھ جائے گی. پھر اگر واقعی طلب اللہ نے پانچ رکھی تھی اور تم نے کام بار بار کیا تو تمہاری طلب بن جائے گی دس، پھر تم دس سے سیر ہوگے. یہ نفس اپنے اوپر یہ ظلم مت کرو، اپنی قوت شہابیہ کو کنٹرول کرو. جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ. دوسرا نقطہ فرمایا جب کھانے لگو اللہ کا نام لو اور صرف حلال میں سے کھاؤ. اچھا آپ میرے خیال میں پہلے نقطے پر بھی یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں فرمایا، یہ بہت آسان ہے، پریکٹس کیجئے گا. دوسرا نقطہ تو آپ کہیں گے تو بہت ہی آسان ہے، ایک بسم اللہ کہا اور دیکھ لو خنزیر نہ ہو یہاں پر. نہیں، حرام نہ ہو حلال ہو. اگر یہ زمانہ آخر الزمان ہے جس کا میں معتقد ہوں کہ ہے، تو اس دور میں ایک لقمہ حلال سو شمشیر کی ضرب سے زیادہ سخت ہے، سو شمشیر کی ضرب سے زیادہ سخت ایک لقمہ حلال ہے، ایک لقمہ حلال ہے. اگر ایسا حلال و حرام سمجھانے کی خاطر میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. اچھا میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اس پر آپ بعد میں ہماری مذمت کر سکتے ہیں، آپ بھی اس جرگے میں شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو رہے ہیں، تو مسئلہ نہیں ہے. کہ یہ واقعہ سنانے کے لیے کم از کم پاکستان میں بیوروکریسٹ آباد بہترین جگہ ہے، یعنی اسلام آباد. پورے پاکستان میں اس واقعے کو سنانے کے لیے یہ جگہ بہترین ہے، کلمۃ الحق. زمانہ ہے امیر المومنین کی دور خلافت سے کچھ پہلے کا. اللهم صل علی محمد وآل محمد. قحط کا زمانہ ہے، ایک عرب قبیلے کے سردار نے ایک جانور قربان کیا اور اس نے کسی بھی نیت سے دوسرے سردار کو تھوڑا سا گوشت بھجوا دیا کہ ہم نے جانور قربان کیا ہے، تھوڑا سا گوشت اس کے ہاں بھی تحفتاً دے دیا. وہ جو دوسرا سردار تھا اس کو اپنی ناک پر بہت شدید ضرب احساس ہوئی کہ اس نے کہ ہمیں فقیر حقیر سمجھا ہے، کہ ہمیں صدقے کا گوشت بھجوایا ہے، اس نے ہماری انسلٹ کی ہے. اس نے دو جانور قربان کیے اور کچھ صدقہ کیا اور کچھ اس قبیلے کے سردار کو واپس بھجوایا کہ اگر تم نے مثلا پانچ کلو بھجوایا تھا تو ہم دس کلو بھجواتے ہیں. اچھا اس سردار کو پھر دوبارہ احساس ہوا کہ اس میں میری بے عزتی ہوئی ہے. جو پہلے والے سردار تھے اب انہوں نے احساس کیا کہ بے عزتی ہو گئی ہے، انہوں نے زیادہ جانور قربان کیے اور دوسرے کو اور زیادہ گوشت بھجوایا، کہا کہ اگر تم نے دس کلو بھجوایا تھا تو اب ہم نے بیس کلو بھجوایا. جب وہ جو صاحب تھے انہوں نے بھی احساس کیا کہ اچھا اب اگر تم نے مقابلے پہ بلا ہی لیا ہے تو ہم مقابلے میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، تو ہم تمہیں 40 کلو مثلا گوشت بھجواتے ہیں، البتہ میں کوانٹٹی بہت کم کر کے بتا رہا ہوں، وہ لوگ ہر دفعہ کئی کئی اونٹ قربان کر رہے تھے اور ایک اونٹ میں سے کئی من گوشت نکلتا ہے، تو یہ کوانٹٹی بہت زیادہ تھی۔ بہرحال جب معاملہ 100 اونٹ پر پہنچنے لگا تو ایک قبیلہ دستبردار ہو گیا، اس نے کہا کہ قحط کا معاملہ ہے، قحط میں ویسے ہی جانور مر رہے ہیں، اگر میں نے 100 اونٹ قربان کر ڈالے تو میرے قبیلے کے پاس چرانے کو بھی کچھ نہیں رہے گا۔ وہ دستبردار ہو گیا اور اس بے عزتی کو، اگر یہ کوئی بے عزتی تھی تو اس نے تحمل کر لیا، خاموش ہو گیا، دور ختم ہو گیا، آئی گئی گزر گئی، مولا کا دور شروع ہو گیا۔ مولا کے دور میں اس دستبردار ہونے والے قبیلے کے سردار کو قحطی ختم ہونے کے بعد کسی نے یاد دلایا کہ تم جو اتنے باعزت بنتے ہو، یاد ہے تمہاری ایک دفعہ ناک کٹی تھی، تمہیں 100 اونٹ قربان کرنے تھے باری کے حساب سے، چونکہ ملٹیپل آف 2 میں مثلا بات چل رہی تھی، تو تم ہار گئے تھے۔ کہنے گا اچھا اس وقت تو ہم ہار گئے تھے، اب ہم بات بدلا چکانے کے قابل ہیں۔ تو اس نے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیے، اونٹوں کا گوشت جمع کیا، کوفہ کے چوراہے پہ رکھ دیا اور کہا کہ جو بھی شہر کا فقیر ہے آ کے کھا لے 100 اونٹ۔ اگر ایک اونٹ میں سے چند من گوشت نکلے تو آپ 100 اونٹ میں سے کتنا گوشت نکلے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا وہاں پر۔ لوگ مولا کے پاس آئے اور کہا مولا کہ اس آدمی نے اتنے اونٹ قربان کیے، اتنا گوشت پڑا ہے، بہت سارے فقیر ہیں، اٹھائیں اور دیں۔ فرمایا اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ گوشت کھانا حرام ہے، یہ گوشت کھانا حرام ہے۔ اچھا اب مصلحت پسند کہ چلیے ٹھیک ہے، حرام تھا یا حلال تھا، کچھ لوگ بھوکے ہیں، اگر یہ گوشت کھا لیں تو پیٹ تو بھر جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ گوشت ہاتھ مت لگانا، یہ حرام ہے، چونکہ یہ خدا کی خاطر نہیں، نفس پرستی کی خاطر قربان ہوا ہے۔ اب کلمۃ الحق، اسلام آباد کی کتنی دعوتیں حلال ہیں اور کتنی دعوتیں حرام ہیں؟ کتنی نفس پرستی پر مبنی دعوتوں میں آپ شریک ہو کر اپنے نفس کے ساتھ مقابلے میں کئی دفعہ شکست کھا چکے ہوں گے؟ اس کے بعد ہم سوچتے ہیں ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے، ہمیں معنویت میں مزہ کیوں نہیں آتا، ہماری نمازیں بے مزہ کیوں ہیں، کیسے آئے، کس نے کہا تھا ہمیں ان دعوتوں میں شرکت کرنے کو، جن کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ یہ دعوتیں صرف دکھاوے کی خاطر ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، جن کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ صرف سیاسی دعوتیں، ان کا مقصد صرف اپنی سیاسی گڑھ جوڑ کو آگے بڑھانا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، دکھاوے مصلحتیں ان تمام کی خاطر، اللہ کی خاطر نہیں ہے۔ بارہ یا حتیٰ وہ شادی بیاہ کی محفلیں جو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ صرف نمائش کی خاطر ہو رہی ہیں، معاملہ خدا کا نہیں ہے، یہ سب حلال ہے۔ اگر دور امیر المومنین ہوتا تو ہماری ساری دعوتوں پر بندش لگ جاتی۔ اچھا اس کا مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مولا نہ ہوئی آپ کی حکومت ورنہ میں تو مارا گیا تھا۔ اب اپنے آپ سے پوچھے گا ہم غیبت ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا طولانی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم غیبت ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اس سے تو غیبت ختم نہیں ہونی ہے۔ اچھا اگر کسی کے شکم میں حرام چلا جائے تو اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ عاشور کے دن سید الشہداء کی آواز نہیں سن سکتا۔ اگر کسی کے شکم میں حرام چلا جائے تو عاشور کے دن سید الشہداء کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا عاشور کے دن کہ تم میری آواز نہیں سمجھو گے چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے۔ آپ اسلام آباد میں رہ کر جہاد نفس کے اندر معرکہ کریں گے جب آپ ان تمام چیزوں سے بچیں گے۔ آپ، میں نہیں کہہ رہا دوسرے شہر پاکیزگی سے دو چار ہو گئے، وہاں بہت پاکیزگیاں ٹپک رہی ہیں، نہیں وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہاں تعلقات کا گٹھ جوڑ ایسا بنا ہوا ہے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، یہاں مصیبت یہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اسلام آباد کو پاکستان کے دوسرے علاقوں کے رونے کی آوازیں کیوں نہیں آتی؟ یہاں حرام کمائی کے اندر لوگ اتنے تیز کیوں ہیں؟ دوسرے شہروں میں بھی ہیں، یہ تو گڑھ ہے. آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ فیصلے غلط کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں پر دین کا نام کیوں بلند نہیں ہو رہا ہے؟ دوسرے شہروں میں بھی ایسا ہی ہے. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں دوسری جگہوں پہ نہیں ہے، وہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہے. یہ گڑھ ہے، یہ مرکز بنا ہوا ہے. آپ بہت سخت وقت میں ہیں. کاش آپ اس سختی کو اس وقت احساس کر رہے ہو جب کیسی کسی دعوت میں بھی بیٹھے ہوں، اور اس وقت جہاد کر کے دکھائیے گا کہ آپ باہر آ سکتے ہیں جب آپ احساس کر چکے ہوں کہ یہ دعوت خدا کے لیے نہیں ہے، صرف دکھانے کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تو دوسرا پوائنٹ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، حلال میں سے کھاؤ، حرام نہ ہونا چاہیے. تیسرا پوائنٹ ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو رسول خدا کی اس نصیحت کو ذہن میں رکھو کہ ایک حصہ غذا کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ سانس کا علیحدہ علیحدہ چھوڑ دینا. اس کا مطلب ہے مولا کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے میلے کی کیپیسٹی کا 1/3 سے زیادہ کھانا مت کھانا. ہم عامل ہیں یا تارک ہیں؟ اب ان سب جملات کو سماعت فرما لیجئے، تحمل کر لیجئے، کیونکہ مجھے کم اطمینان ہے کہ آپ دوبارہ سنیں گے. اطمینان کم ہے اس بات کا. اگر سن لیجئے، اور یہ تمام عرض کرنے کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا، اس پر سوچئے گا کہ آپ اور میں حزب اللہ کے جوانوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کاش ہمارے اندر بھی ہوں، کہاں سے بنیں گے؟ یہ اسلحہ ہاتھ میں لینے سے بن جائیں گے؟ یہ جو مورچوں کے اندر مقاومت دکھا گئے، یا وہ فلسطینی عوام جو غزہ کے اندر پستے رہے اور اسرائیل کے سامنے مقاومت دکھاتے رہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ اسلحے سے لڑیں گے؟ اس نے حزب اللہ کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے وہ پاکستان کی کسی بھی چھوٹی سی اسلحے کی مارکیٹ کے اندر سب مل جائے گا، کوئی کمپلیکیشن ہے ہی نہیں. اصلا جو راکٹ ہیں، جو مشین گن ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ میں اپنے مذاق میں کہتا ہوں کہ وہ ہماری کوئٹہ کی چھوٹی موٹی اسلحے کی مارکیٹس میں مل جائے گا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم سے حزب اللہ کیوں نہیں بنی پھر؟ یا کسی اور نے حزب اللہ کیوں نہیں بنا لی؟ مثلا کسی اور، ہمارے علاوہ کسی اور نے حماس بنا لی ہوتی، کیوں نہیں بنی؟ ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں جنگ کے میدان کے اندر کود جانا چاہیے اور اسلحہ ہاتھ میں اٹھا لیں. میں آپ سے ایک اور عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اس مرحلے تک کوئی کیسے پہنچتا ہے، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور ہم اپنا وقت ضائع کریں گے اگر ہم کسی اور راستے کے اوپر کام کریں گے. دنیا میں کامیابی کے عند اللہ دو راستے نہیں ہیں، ایک راستہ ہے، اور راستہ وہ راستہ ہے جو اہل بیت نے بتایا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے عند اللہ کامیابی حاصل کرنے کا. کفر کے نزدیک عزت حاصل کرنی ہے، اس کے راستے 10 اور بھی ہیں. اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرنی ہے، فرماتا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور صاحبان ایمان کے لیے. ایمان لائیں، آپ ان باتوں پہ ایمان لے آئیے، عزت آپ کے لیے اور ہمارے لیے. اور اگر ہم نہ کریں ان باتوں کے اوپر عمل، نہ ان پر ایمان لائیں، تو پھر کیسے عزت ملے گی عند اللہ؟ یہ ہمیں بہت اچھی طرح سوچ لینا چاہیے. یہ انسان کی ایک صلاحیت ہے. ابھی پریشان ہونے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، گھر جا کے پریشان ہوئیے گا. ہماری اور آپ کی پریشانی بھی بہت کم مدت کی ہوتی ہے، بس یہاں یہاں تک. گھر جا کے زندگی وہی ہے جہاں تھی، یہ نہ ہونے دیجیے گا. اگر ایسا ہوا تو ہم بہت برے عنوان کے تحت جائیں گے پھر، اور بدقسمتی سے اسی عنوان کے برے ہونے کی وجہ سے معاملہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ اس کو تبدیل کر دیجئے، آپ اس کو تبدیل کر دیجئے، عمل کرنے والوں کے میدان میں آ جائیے. اور کل کی روایت ذہن میں رکھیے گا، اگر میں نے یہاں پہ عرض کیا نہیں کی، کہ تم جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. آپ جتنا جان گئے اتنے پہ عمل شروع کر دیجئے. تو تین باتیں قوے شہابیہ کے بارے میں امام نے ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ کہی کہ جب تک پیٹ بھرا ہوا ہو کھانا نہ کھانا. نمبر دو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کھاؤ اللہ کا نام لینا اور حلال میں سے کھانا. اور نمبر تین ارشاد فرمایا کہ جب بھی کھاؤ رسول خدا کے اس فرمان کو ذہن میں رکھنا کہ ایک تہائی کھانا ہو, ایک تہائی پانی ہو اور ایک تہائی سانس کے لیے جگہ چھوڑ دینا. درود بھیجے محمد والے محمد. متحد ہو کے باواز بلند درود بھیجے محمد والے محمد. مزید قوتیں بیان کرنا ہے اتنا کافی ہے. آپ میں تو بڑھوں گا, میں آپ کو حوصلہ بنانا چاہ رہا ہوں. اور سنیے
محمد.
اچھا اب اگر آپ نے ظلم کے خلاف, کفر کے خلاف, جبر کے خلاف, استکبار کے خلاف, استعمار کے خلاف فعالیت کرنی ہے اور آپ پر واجب ہے کہ کرنی ہے, اور آپ پر واجب ہے کرنی ہے, تو اس کو اہمیت دیجیے گا, اس کو اہمیت دیجیے گا. ذہن میں اچھی طرح سنبھال لیجئے, نفس پرست اندر کا ظالم باہر کے ظلم سے نہیں لڑے گا. نفس پرست اندر کا ظالم باہر کے ظلم سے نہیں لڑے گا, وہ باہر کے ظلم کے سامنے تسلیم ہو جائے گا. وہ اپنی کسی ایک شہوت کی وجہ سے, کسی ایک قوے کی وجہ سے, غلط استعمال کرنے کی وجہ سے تسلیم ہو جائے گا. یہ انسان کی ایک طاقت تھی, اس کو بیلنس میں کر لیا, اصول آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا. دوسری طاقت انسان کی کیا ہے؟ انسان کی دوسری طاقت ہے کہ جب وہ کسی خطرے میں پڑتا ہے تو ایک دم سے اس کی باڈی خطرات کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ابھی ہوا نہیں ہوتا لیکن ایک دم سے آپ کا جیسے دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, اور کچھ ہوا جیسے کچھ ہونے والا ہے, اور کچھ ہونے والے کے نتیجے میں آپ کی باڈی ایک دم تیار ہو جاتی ہے. یہ انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو خطروں میں پاتا ہے تو اس کی پوری باڈی کے اندر کچھ فزیکل اور کچھ اسپرچل چینج آتی ہیں تاکہ وہ اس خطرے کا مقابلہ کر سکے. اس مقابلہ کرنے کی خاطر اللہ نے نفس کے اندر بھی کچھ طاقتیں دی ہیں. ان میں سے ایک انسان کے اندر وہ جوش اور جذبہ ہے. جوش اور جذبہ یہ خدا نے متعلق کیوں دیا ہے؟ یہ خدا نے دیا ہے کہ میں اور آپ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. اگر آپ کو دین کے اوپر لگنے والی کسی ضرب کی خبر ملے تو آپ کے اندر جوش اٹھنا چاہیے, آپ کے اندر جذبہ اٹھنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں دین کی غیرت. دین کی غیرت اٹھنی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ ہو تو آپ کو اپنے نفس, اپنی جان کے دفاع کے لیے, اپنی مال عزت و آبرو کے دفاع کے لیے آپ کے اندر ایک غیرت اور حمیت ہونی چاہیے. یہ پازیٹو ہے, یہ مثبت چیز ہے. بری کیا ہے؟ ہاں برا یہ ہے کہ انسان اس غیظ و غضب کے جذبے کو استعمال کرے اپنے نوکروں کے خلاف, اپنے ماتحتوں کے خلاف. وہ ماتحت اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے, اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, اس کے نوکر بھی ہو سکتے ہیں, اس کے سبارڈینیٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب اگر وہ کہیں ملک کا صدر ہوا تو پورا ملک ہو جائے گا, فوج کا سربراہ ہوا تو پوری فوج ہو جائے گی, اور اگر ایک گروپ کا کمانڈر ہوا تو وہ پورا گروپ ہو جائے گا. تو ان سب کے اوپر وہ اپنا غیظ و غضب دکھا دے گا. ہم سے لے کر فرعون تک غیظ و غضب کے مارے ہو سکتے ہیں. یہ غیظ و غضب کے مارے ہو سکتے ہیں. اچھا غیظ و غضب میں آتے ہیں, اس جوش اور جذبے کا اس غیظ و غضب سے کیا تعلق ہے؟ جوش اور جذبہ اچھا تھا, خدا نے دیا تھا, ہم نے اس کو تبدیل کر دیا غیظ و غضب میں. اچھا یہ جو غیظ و غضب ہے یہ دین کے نام پہ نہیں آتا, یہ اپنی ذات کے لیے آتا ہے. معمولاً اس کے روٹس ہیں. کیا روٹس ہیں؟ معمولاً اس کے روٹ میں سے ایک تکبر ہے. جب اس کی انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کو غیظ و غضب آتا ہے. معمولاً یہ کرتا ہے. اچھا اگر کسی کے اندر غیظ و غضب بہت آئے تو کیا ہوگا؟ ایک صحیح طاقت بار بار غلط جگہ استعمال ہو تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ جو صحیح استعمال تھا وہ مٹ جائے گا, غلط استعمال باقی رہ جائے گا. اب ہوگا کہ اس کو بار بار غیظ و غضب آ رہا ہے اپنی تکبر کی خاطر, اپنی انانیت کی خاطر, اور دینی غیرت وہ مٹ گئی. اس کو وہاں پر غضب نہیں آتا. کیوں؟ اس نے مسلسل غیظ و غضب کا غلط استعمال کیا. اچھا اب آپ کو سمجھ میں آیا قوم کے اندر دینی غیرت کیوں مٹ گئی ہے؟ وہ صحیح جذبہ تھا جو خدا نے رکھا تھا، لیکن مسلسل اپنی انانیت میں استعمال ہونے کی وجہ سے، غیظ و غضب میں استعمال ہونے کی وجہ سے اب دینی غیرت نہیں رہی، اب حیا اور عفت کی غیرت نہیں رہی، اب بے حیائی چھا گئی اور دین کی بے غیرتی آ گئی. کیوں؟ اس نے غیظ و غضب کو غلط جگہ استعمال کیا، اس کو چاہیے تھا غیظ و غضب کو صحیح جگہ استعمال کرتا. اچھا اگر غیظ و غضب کو صحیح جگہ استعمال کرتا تو کیا کرتا؟ وہ یہ کہ اگر اس کو غصہ آ رہا ہے تو غصے کو کنٹرول کر لیتا. اچھا اگر یہ کنٹرول کرتا تو کیا کرتا؟ پھر اگر یہ کنٹرول کر لیتا تو پھر اس کی یہ غضب کی صلاحیت غیرت میں استعمال ہو جاتی، اب یہ بغیرت ہو گیا. اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نفسانی معاملات معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے غیظ و غضب کو کنٹرول کر لیجیے. بدترین انسان کون سا ہے؟ روایت کے اندر لکھا ہے بدترین انسان وہ ہے جو بہت جلدی غصے میں آتا ہے، بہت دیر سے خاموش ہوتا ہے. برصغیر بدقسمتی سے اس معاملے میں پوری دنیا میں کافی مشہور ہے کہ یہاں غیظ و غضب کچھ زیادہ ہی ہے، اور کچھ زیادہ ہی ہے غلط جگہ کے اوپر. اب اس کو نوٹ کر کے دیکھیے. اچھا اب چلیے نوٹ نہ کیجیے، اپنے اندر کنٹرول کر لیجیے، بس آپ کہیں اور نوٹ نہ کریں، اپنے اندر کنٹرول کریں. اچھا یہیں پر آپ کو ایک اور بات بھی سمجھ میں آئے گی. آپ کو سمجھ میں آئے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشن کیوں ہے، تناؤ کیوں ہے؟ یہ ٹینشن اس خاطر ہے، انہوں نے نفس کی ایک صلاحیت کو بار بار غلط جگہ استعمال کیا ہے. اچھا ابھی میں ایک چیپٹر عرض ہی نہیں کر رہا، اور وہ چیپٹر یہ ہے کہ روایات کے مطابق اگر آپ اور میں، خوب توجہ فرمائیے گا، اگر آپ اور میں اپنی نفسانی قوتوں کو غلط جگہ استعمال کریں گے تو انسانی شکل سے محروم ہو جائیں گے. روایتوں کے مطابق اگر آپ اور میں اپنی نفسانی صلاحیتوں کو غلط جگہ پہ استعمال کریں گے تو دو تین گھاٹے ہیں. ایک تو یہ کہ جس جگہ کے لیے بنی تھی وہاں یہ استعمال نہیں ہو پائے گی، ایک. اور دوسرا گھاٹا یہ ہوگا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں انسان کی روح کے ساتھ دیے بھیجا تھا وہ روح انسانی ختم ہو جائے گی، اور نفس کے جو غلط استعمال کے نتیجے میں روح آنی چاہیے تھی اب روح کی شکل وہ بنے گی. لہذا قیامت کے دن محشور ہونے والی اکثر انسانیت جانوروں کی شکل میں ہوگی، چونکہ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا. اب آپ نے دیکھا دین اور سیاست کا تعلق کتنا زیادہ ہے. اگر آپ کو ایک اچھا حاکم چاہیے، کیوں آپ کو روایات نے کہا کہ اگر تمہیں امام جماعت چاہیے تو عادل ہونا ضروری ہے، قاضی چاہیے تو عادل ہونا ضروری ہے. کیوں عادل ہونا ضروری ہے؟ انالیٹیکل اسکلز ہوں اس کے اندر، باقی کافی ہے؟ نہیں، فرمانی عادل ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس نے اگر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، غلط استعمال کرے گا. عادل چاہیے. یہ دو صلاحیتیں ہو گئیں. ایک اور صلاحیت بھی ہے انسانوں کے اندر، اس صلاحیت کو ہم کہتے ہیں مستقبل کو جانچنے کی صلاحیت. اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں قوہ وہمیہ. صلاحیت کیا ہے؟ صلاحیت یہ کہ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے. انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اگر میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا. مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت یہ انسان کے اندر ہے. انالیسس کر سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر میں نے مثال کے طور پر اس موقع کے اوپر اتنا خرچہ کیا تو بعد میں میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں رہے گا. یہ اللہ نے صلاحیت کیوں دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ تم اپنی زندگی کو مینج کرو، منظم کرو، اس میں بے ربط نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے. ہم نے کہاں استعمال کی؟ ہاں، اب جو انسان غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو بنا دیتا ہے مکرو فریب، اس کو بنا دیتا ہے منافقت. خدا نے دی تھی کہ تم یہ سوچو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو معاشرے میں خرابی کیا ہوگی، یہ اس میں استعمال کرتا ہے کہ اگر میں یہ کروں تو دوسروں کو بیوقوف کیسے بناؤں گا. پھر خدا نے متعال نے اس لیے دی تھی کہ تم یہ جاننے کی کوشش کرنا جو آدمی نہیں بول رہا اس کی ضرورت کیا ہے. اس نے کہاں استعمال کی؟ اس نے استعمال کی کہ میں چہرے کے اوپر ایسی مسکراہٹ لاؤں گا کہ اندر کے غصے کو دبا لوں گا. اس نے بنا دیا منافقت. یہ انسان کی تیسری صلاحیت ہے, اس کو ہم کہتے ہیں قوے وہمیہ. اچھا اگر کوئی بار بار منافقت کرے تو کیا ہوگا؟ مثلا بنی تو نہیں تھی کہ منافقت کے لیے بنی ہو, لیکن اگر بار بار منافقت کی تو کیا ہوگا؟ دو نقصانات ہوں گے. ایک تو یہ کہ اس کی عقل جہاں صحیح جگہ استعمال ہونی تھی کہ یہ اپنے مستقبل کو پہچانے, اپنی آخرت کے بارے میں سوچے, یہ اس فکر سے باہر آ جائے گا, پھر یہ اپنی آخرت نہیں سوچے گا. اور دوسری مصیبت اس کے ساتھ یہ ہوگی کہ یہ منافقت کا اتنا استاد ہو جائے گا کہ اس کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان پھر کوئی رابطہ باقی نہیں رہے گا, پھر جھوٹ حکومت کرے گا. یہ بھی جھوٹا ہوگا, یہ جس سے بول رہا ہوگا وہ بھی جھوٹا ہوگا, اور دونوں جانتے ہوں گے کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹوں کی حکومت بن جائے گی. یہ انسان کی تیسری صلاحیت. اچھا اگر کسی معاشرے کے اندر جھوٹ اور منافقت زیادہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے قوۂ وہمیہ کا بہت غلط استعمال کیا ہوا ہے. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو جھوٹ اور منافقت چھوڑ دینی چاہیے, نعوذ باللہ اگر ہو رہی ہے. اچھا منافقت کہاں زیادہ ہوتی ہے؟ سیاست میں. اور پاکستان کے شہروں میں سب سے زیادہ سیاست کہاں ہوتی ہے؟ ہاں جہاں کہیں بھی سیاست دان جمع ہو جمع ہوتی ہے. تو پارلیمنٹس اس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھاک گڑھ ہیں منافقت کے, چاہے وہ پروویژنل ہوں اور چاہے وہ نیشنل ہوں. اللہ آپ کو ان کے اشرار سے محفوظ کرے, پاکیزہ زندگی عنایت فرمائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا یہ تو ہم نے پارلیمنٹیرینس کو بہت برا بھلا کہہ دیا, جب ہم لوگ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تب نہیں ہوتی, تب منافقت نہیں ہوتی. یہ جو انڈر ٹیبل کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے, ان بٹوین لائن ایک دوسرے کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہوتی ہے, یہ منافقت نہیں ہوتی. یا حتیٰ جب ہم خاندان کے اندر بیٹھتے ہیں, ایک اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ سر پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس کو نیچے کھینچتا ہے کہ تو کیوں میرے سر پہ چڑھ رہا ہے, یہ منافقت نہیں ہے. اس کے بعد ان میں مستقبل کو اور آخرت کو سوچنے کا جذبہ رہے گا؟ ان کو آخرت کی رات کیسے آئے گی؟ پھر کنویں کا اگر غلط استعمال بڑھ جاتا ہے تو صحیح استعمال ختم ہو جاتا ہے. صحیح استعمال کیا تھا؟ آخرت کے بارے میں سوچتے. سوچیں گے کیسے؟ سوچ سکتے ہیں جب جسم کی ساری توانائی بھاگنے میں ہی استعمال ہو جائے گی تو ظاہر ہے پھر کوئی اور کام تو کرے گا نہیں. پھر یہ ایسا محترم آپ کو معاشرے کی بیماریوں کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئے تزکیہ نفس کیوں اتنا اہم ہے کہ خدا نے متعال سورہ شمس میں 11 قسموں کے بعد کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یعنی خدا نے متعال یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک آدمی ناکام ہو جائے گا, وہ فرما رہا جو معاشرہ تزکیہ نفس نہیں کرے گا وہ معاشرہ بھی ناکام ہو جائے گا. کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ اب آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر جو بہتر سمجھتے ہیں خود کیجیے. یہ میں آپ کو سکون سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان ویلیز میں پاؤں نہ ہی نہیں رکھے, آپ نے کہا نہیں بھائی یہ جو چیپٹرز آج پیش کیے گئے یہ ہمارے بس کے نہیں, ہم کچھ اور کرنے والے ہیں, ہم کچھ اور کریں گے, آپ وہ کچھ اور کرتے رہیں گے, قد افلحہ آپ پر صادق نہیں آئے گا. چونکہ خدا نے کہا ہے کامیاب وہ ہوگا جو یہ کرے گا. اور اگر میں نے کہا خدا میں یہ نہیں کروں گا, میں 1 کروڑ روپے ہر روز تیری راہ میں دے دوں گا, فرمانا نہیں وہ تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. اب میں خدا سے کہوں خدایا تو تزکیہ نفس کا مسئلہ میرے سامنے نہ رکھ, یہ بڑا پیچیدہ ہے, میں ہر رات 100 رکعت نماز پڑھنے کو تیار ہوں. تزکیہ نفس نہ رکھ میں ہر روز ایک مسجد بناؤں گا. تزکیہ نفس نہ رکھ میں ہر روز کفر کے خلاف گالیاں بکوں گا. نہیں, قد افلح من زکاہا, بس کامیاب وہ ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا. آپ کوئی تحریک چلا لیجئے بغیر تزکیہ نفس کے, اگر آپ کامیابی حاصل کر پائے تو سورہ شمس کی 11 قسموں کے بارے میں سوچے گا کیوں خدا نے کھائی. یہ وہ وجہ ہے جس کے اوپر میں اتنا زیادہ اصرار کر رہا ہوں کہ ہمارے جن لوگوں کو معاشرے میں تحریک چلانی ہے، معاشرے کے اندر حرکت ایجاد کرنی ہے، اس معاشرے کو کچھ تبدیل کرنا ہے، ان کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے عزیزان محترم. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس راستے کے اوپر لوگوں کو دعوت دی ہے، اس راستے پر بلایا. آپ مت سمجھیے یہ کوئی لمبا راستہ ہے اور میرے پاس کوئی شارٹ کٹ ہے. اگر شارٹ کٹ ہوتا تو وہ انسانوں کے چاہنے والے انسانوں کو لمبے راستے پہ کیوں دھکیلتے؟ اگر اس سے اچھا کوئی شارٹ کٹ ہوتا تو خدا جو اتنا زیادہ چاہتا ہے بندوں کو، وہ لمبے راستے پہ کیوں دھکیلتا؟ شارٹ کٹ پہ بھیجتا پھر وہ. اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ آسان راستہ نہیں ہوگا پھر کوئی. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے باوز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. اچھا اگر آپ نے یہ کام کر ڈالا، مثلا آپ اور میں تزکیہ نفس کے راستے پر چل نکلے، اپنی ساری غلط قوتوں کو طاقتوں کو بند کر دیا، صحیح طاقتیں پروان چڑھنا شروع ہو گئیں، تو کیا کیا اثر ہوں گے؟ پھر یہ دور خود بخود سنہری دور بن جائے گا. مثلا فرض فرمائیے ایک آدمی نے اپنی شہوتوں کے اوپر کنٹرول کر لیا، قوہ شہویہ پر کنٹرول کر لیا، ایک نے قوہ وہمیہ پر بھی کنٹرول کر لیا، قوہ غضبیہ پر بھی کنٹرول کر لیا، ساری طاقتوں کو کنٹرول کر لیا، ساری طاقتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یقین فرمائیے یہی خمینی بننے کا راستہ ہے، یہی راستہ ہے. پھر آپ کی بات میں خود بخود وہ اثر ہوگا جو بزرگوں کی بات میں اثر تھا، جو ان بزرگوں کی بات میں تھا جن کی ہم تعریف کرتے رہتے ہیں. کیوں اثر نہیں آئے گا؟ خدا متعالیٰ نے وعدے کیے. میں مثلا آپ کہیں میں یہ سارا تزکیہ نفس کروں گا، مجھے علم ملے گا یا نہیں ملے گا؟ خود فرماتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر دو، خدا تمہیں سکھا دے گا. پھر کیوں کہا اس نے؟ کہیں پر فرماتا ہے کہ خدا کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں انسانوں کے درمیان محبوب بنا دے گا. یعنی اگر کسی کو شہرت بھی چاہیے تو اس کا راستہ بھی تزکیہ نفس سے ہے، خدا محبوب کر دے گا. اس کا مطلب اگر میں اور آپ اس راستے پر چل نکلے تو ہماری جملہ مشکلات خود بخود حل ہوں گی، پھر ہمیں کسی ورد کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ سب حل ہونا چاہیے. آپ ممکن ہے سوال کریں، اچھا اگر ہم نے اس راستے کی پیروی کی تو کیا ہماری آرگنائزیشن مضبوط ہو جائیں گی؟ ہاں بالکل ہو جائیں گی. آپ کی آرگنائزیشن ٹوٹتی کیوں ہے؟ اصلاً چند بے تزکیہ ہوئے ہوئے انسانوں کے ایک جگہ جمع ہونے سے تزکیہ نفس کرنے والی تنظیم نہیں بن پائے گی. یہ خامی ہماری، ہمیں قبول کر لینی چاہیے. قبول کرنا ایک مرحلہ بنے کہ جس کے بعد ہم صحیح راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں. بہت وقت لیا آج میں نے آپ کا، اور کافی وقت ہو گیا، اس سے کہیں زیادہ ہو گیا کہ جو سوچا ہوا تھا، لیکن یہ چند ضروری مباحث تھے جو اگر میں دو حصوں میں تقسیم کرتا تو پھر بات نہیں بنتی، اس لیے میں مجبور تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب بس آخری جملات اور اختتام پذیر، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ کوئی تزکیہ نفس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ ہاں کم سے کم ایک نشانی سمجھ میں آتی ہے، جیسے آپ تزکیہ نفس کرنا شروع کریں گے، جیسے آپ اس راستے کے اوپر چلنا شروع کریں گے، خود بخود خدا کی محبت آپ کے دل میں بڑھنا شروع ہو جائے گی، خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ خدا کو چاہنا شروع کر دیں گے، آپ خدا کو پسند کریں گے، خدا کی محبت آپ کے دل میں بڑھ رہی ہوگی. اچھا خدا کی محبت دل میں بڑھے گی، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ اکیلے میں ہونا پسند کریں گے، آپ خدا کے ساتھ اکیلے میں ہونا پسند کریں گے، آپ چاہیں گے کہ آپ خدا کے ساتھ تنہائی میں کلام کریں، آپ چاہیں گے کہ آپ اول وقت نماز پڑھیں، آپ چاہیں گے کہ نماز میں آپ کا ذہن ادھر سے ادھر نہ جائے. اب آپ کو سمجھ میں آئے نماز میں ادھر سے ادھر ذہن کیوں جا رہا ہے؟ چونکہ ہم بے تزکیہ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پہلے غلط استعمال کر رہے ہیں، پھر چاہ رہے ہیں 10 منٹ کے لیے سب صحیح ہو جائے. کیسے صحیح ہوگا؟ پہلے آپ اس کو صحیح کیجئے، پھر یہ 10 منٹ خود بخود خدا کی طرف جائیں گے، پھر یہاں سب کچھ حاصل ہونا شروع ہوگا، پھر آپ کے اور میرا عشق بڑھے گا خدا نے مطالب سے، پھر آپ ان لوگوں کی عبادات دیکھتے ہیں، کس قسم کی عبادات انجام دیتے ہیں، کس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لا یخافون لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، تنہا بھی ہوتے ہیں تو شیر ہوتے ہیں، کفر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یلغار نظر آتے ہیں، اکیلے ہونے کے باوجود آپ نے اس سید کی آواز میں دیکھا طاقت کتنی ہے، سید حسن نصر اللہ کی آواز میں ایک جملہ کہتا ہے پورا کفر سوچتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہو کے رہے گا. اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ سید جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، خود بھی کرتا ہے، اور اگر کسی اور کے بارے میں کہتا ہے تو وہی ہو جاتا ہے. تین لیول ہوتے ہیں سچ کے، ایک سچ رپورٹ کرے، دوسرا جو کہے وہ کر کے دکھائے، اور تیسرا جب یہ کچھ کہہ دے تو اطراف میں ویسے ہی ہو جائے. دشمن کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ سید سچا ہے. اس سید نے کہا ہے کہ تم حزب اللہ کو کبھی نہیں ہرا پاؤ گے، تم حماس کو کبھی نہیں ہرا پاؤ گے. یہ سید نے کہا ہے. ہم لوگ کائنات کی تبدیلی کے بہت اچھے وقت میں، اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو میدان ہاتھ سے نکل جائے گا. البتہ میدان جیتنے والے اب بھی جیت جائیں گے، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور میں بدقسمتی سے عرض کر دوں کافی حد تک نکل رہا ہے. اب مقابلے کہیں اور ہو رہے ہیں، یہاں نہیں ہو رہے. اب اصلی جنگیں کہیں اور ہو رہی ہیں. ہم میدان سے پیچھے کیوں ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہم یہاں پہ جنگیں شروع کر دیں، یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں ہم اصل کاؤنٹ میں نہیں ہیں. کیوں کاؤنٹ میں نہیں ہیں؟ تعداد میں کم ہے، نہیں تعداد میں تو ان سے کہیں زیادہ ہیں، ہم لوگ مینی فولڈ زیادہ ہیں. پرابلم کچھ اور ہے، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس قوم کی حالت ہے جو سید الشہداء کو مانتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں اس کی وجہ یہ کہ سید الشہداء کو مانتی ہے لیکن سید الشہداء کی فکر کو نہیں پہچانتی. اگر یہ سید الشہداء کی فکر کو پہچانتے ہوتے تو ان سے زیادہ بڑی تبدیلی کسی میں نہیں آنی چاہیے تھی. ان کو سید الشہداء کی فکر کو بھی سمجھنا پڑے گا. اصل مشکل یہاں پر ہے، یہ علم اٹھائے ہوئے لیکن علمدار کو نہیں جانتے. یہ زلجنا تو ہاتھ میں لیے ہوئے اور لینا چاہیے، لینا چاہیے، لیکن سوار کی اسپرٹ کو نہیں جانتے. مشکل یہاں پر ہے. ان کے ہاتھ میں علم ہے بحمد اللہ رب العالمین، اور مضبوطی سے تھامے اور علمدار کو پہچانے. ان کے ہاتھ میں زلجنا ہو اور مضبوطی سے تھامے اور سوار کی روح کو پہچان لیں. وہ سوار کون ہے؟ وہ سوار کس کی سواری کر رہا ہے؟ وہ سوار قربانیاں کیوں دیے چلا جا رہا ہے؟ سید الشہداء کیوں قربانیاں دے رہے ہیں؟ ایک سید الشہداء نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، سید الشہداء جب آخری دفعہ اپنے زلجنا کے پاس آئے تو زلجنا سے کہا ہے زلجنا بس یہ آخری کام باقی رہ گیا ہے، بس. ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا. علمدار کی روح کیا ہے؟ علمدار کس طرف دعوت دے رہے تھے؟ اصل علمدار نے معرکہ جو کیا وہ معرکہ کیا تھا؟ دنیا میں وفا کے پیمانے بنائے جاتے ہیں، وفا کہی جاتی ہے. ہم سے کوئی پوچھے نا وفا کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں الحمدللہ رب العالمین کربلا سے، تو ہم لوگ جیسے ہی کہتے ہیں وفا، ہمارے نزدیک صاحب وفا ابو الفضل آتے ہیں، ہمارے نزدیک فوراً سامنے آتا ہے ابو الفضل صاحب وفا. وفا کیا ہے؟ کس طرح کی ہے؟ مثلا میں عرض کرتا ہوں، میرا ذہن یہ کہتا ہے اگر کوئی شمشیر چلانا جانتا ہو اس سے کہیں شمشیر چلاؤ تو اس کے لیے آسان ہے، یہ آسان ہے. لیکن شمشیر چلانا جانتا ہو اس سے کہیں بھائی شمشیر مت چلاؤ، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت سخت. ابو الفضل العباس کھڑے ہو سامنے عمر سعد ہو، اگر ابو الفضل شمشیر چلائیں اس کی گردن اڑا دیں، یہ بالکل صحیح ہے، ایسا تو بہت آسان ہے. لیکن اپنے بھائی کے حکم پر کہے ایک رات کی مہلت دے دو، یہ بہت مشکل ہے. یہ جہاد ہے ابو الفضل العباس کا، یہ ان کا جہاد تھا کہ جب معرکہ شروع ہوا اپنے مولا کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، اور سید الشہداء بار بار کہتے تھے ابو الفضل اگر تم چلے گئے تو ان عورتوں کی آس ٹوٹ جائے گی، ان بچوں کی امیدیں تم سے باقی ہیں. ابو الفضل العباس کا جہاد یہاں پر ہے کہ بار بار جاتے ہیں اور بار بار واپس آتے ہیں، اور ایک موقع کے اوپر جا کر اپنے مولا سے کہتے ہیں مولا آپ جانے کی اجازت دے دیں، بچوں کی الاتش الاتش صحیح نہیں جا رہی. یہ ابوالفضل کا جہاد ہے. ابوالفضل کا جہاد کس طرح سے ہے؟ سعید الشہداء کہتے ہیں جاؤ سکینہ کے لیے پانی کا بندوبست کرو. ایک مشکیزہ کو لے کر چلنے والے ابوالفضل العباس. میں کبھی اپنے ذہن میں سوچتا ہوں انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا ایک ہدف ہوتا ہے. جب ابوالفضل العباس مشکیزہ لے کر چلے ہوں گے، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ان کی زندگی کا ہدف کیا تھا؟ بس ایک ہدف تھا، سکینہ کے پیاسے لبوں تک پانی پہنچنا ہے. بس ایک ہدف ہے، اس مقصد کے لیے دریا کی طرف روانہ ہوتے ہیں پانی کی طرف، اور اس لشکر کو ہٹاتے ہوئے پانی تک پہنچ جاتے ہیں، اور چلو میں لے کر پانی کو اوپر لاتے ہیں، اپنے لبوں کے نزدیک لاتے ہیں، اور پانی کو دوبارہ پانی پر دے مارا. ارباب وفا کہاں ہیں؟ ابوالفضل کی وفا کو دیکھیں. ارباب ایثار کہاں ہیں؟ آ کر ان کے ایثار کو دیکھیں. اگر آپ نے ایثار دیکھنا ہے، ابوالفضل کی وسعت دیکھنی ہے، ان کی کوشش دیکھنی ہے، تو روایتوں کے ایک جملے کے اوپر غور فرمائیے. روایتیں کہتی ہیں مولا سید الشہداء جب ابوالفضل کے پرچم کو گرتا دیکھتے ہیں تو ایک موقع پہ چلنا شروع ہوتے ہیں، پہلے شانے ملتے ہیں، پھر بعد میں ابوالفضل العباس ملتے ہیں. انسان اپنے ذہن میں تھک جاتا ہے، کیسے اس بات کو سوچے ابوالفضل کے شانے پہلے کیوں ملنے تھے؟ پہلے تو خود ابوالفضل عباس کو ملنا چاہیے تھا. صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ابوالفضل کے شانے قطع ہوئے اور وہ کٹے ہوئے شانوں سے پھر پانی بھرنے کے لیے جا رہے تھے. یہ ہے باوفا، یہ ہے باوفا. اور جب سید الشہداء ابوالفضل عباس کے کنارے پہنچتے ہیں تو ایک وصیت فرماتے ہیں، میرے مولا، میرے آقا، میرا لاشا سکینہ کے سامنے رہ جائے.
وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے بالاخص عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں غم حسین سے نوازا ہے، عزائے سید و شہدا سے نوازا ہے، جلوسوں میں جانے کی توفیق سے نوازا ہے. پاک پروردگار، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو یہ سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں ذکر حسین سے نوازا ہے، فکر حسین سے آشنا فرما. اے پاک پروردگار، تو نے اس دنیا میں ہمیں غم حسین میں رونا نصیب کیا، اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ظلم کے خلاف برسر پیکار ہے، تو لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر کو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھیجے محمد و آل محمد. السلام علیکم.